अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त रात के 8, भारत में 8:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में दिन के 11 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। अमरीका में इंसानों पर कोरोना वैक्सीन के तजुर्बात शुरू कर दिए गए हैं। पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के 23 मरीज इंतकाल कर गए हैं। मुल्क में 936 अफराद में वायरस की तशखीस भी हुई है। भारत में कोरोना केसेस की तादाद 15 लाख के करीब पहुंच गई है। अफगानिस्तान की वजारत सेहत ने गुज़श्ता 24 घंटों में कोविड-19 के 105 नए केसेस की खबर दी है, जिसके साथ मुल्क भर में कोरोना वायरस के मरीजों की कुल तादाद 36,368 हो गई है। अफगानिस्तान में वायरस की इब्तिदा के बाद अब तक इससे मरने वालों की तादाद 1,270 तक पहुंच गई है, जबकि 25,358 अफराद सेहत याब हुए हैं। बेल्जियम में 4 हफ्तों के लिए सामाजिक दूरी की पाबंदी में तौसी कर दी गई है। खबरें अब तफसील के साथ। अमेरिका में कोविड-19 की 2 मुमकिन वैक्सीन के मौसर होने की जाँच के लिए पीर से बड़े पैमाने पर इसके तजर्बात शुरू कर दिए गए हैं। रियासत जॉर्जिया के शहर सवाना में पीर के रोज एक रजाकार को अमरीकी दवा साज कंपनी मॉडर्ना की तैयार करदा वैक्सीन की पहली खुराक दी गई। ये रजाकार 29,000 सेहतमंद अमरीकियों में से एक है, जिन्हें आइंदा चंद हफ्तों के दौरान इस वैक्सीन की 2-2 खुराकें दी जाएंगी, जिससे इस बात की जाँच की जाएगी कि वैक्सीन लेने के बाद क्या कोई शख्स कोरोना वायरस में मुब्तला हो सकता है या नहीं। इस जांच के इब्तदाई मरहले से मालूम हुआ है कि नई वैक्सीन से कोई शदीद साइड इफेक्ट जाहिर नहीं हुए, ताहम निसफ से ज्यादा अफराद में मामूली असरात पाए गए। अमरीका में मुतअद्दी बीमारियों के कंट्रोल और रोकथाम के इदारे के सरबराह डॉक्टर एंथनी फाउची का कहना है कि मस्कुरा जांच के इब्तदाई नतायज नवंबर के शुरू से जाहिर होना शुरू हो जाएंगे। अगर ये तजर्बात कामयाब साबित होते हैं तो मॉडर्ना इस वैक्सीन की 50 करोड़ खुराकें हर साल तैयार करेगी और तवक्को है कि सन 2021 के आगाज से कंपनी 1 अरब खुराकें सालाना तैयार कर सकेगी। दूसरी वैक्सीन अमरीकी दवा साज कंपनी फाइजर और जर्मन कंपनी बायोनटेक के इश्तराक से तैयार की गई है। अमेरिका के कौमी सलामती के मुशीर रॉबर्ट ओब्राइन कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए हैं। वो वबा की जद में आने वाले ट्रंप इंतजामिया के आला तरीन अहदेदार हैं। इसी के साथ ये खबर भी मंजर आम पर आई है कि विफाकी हुकूमत के हजारों अहलकार अब तक वायरस का शिकार हो चुके हैं और दर्जनों का इंतकाल हो गया है। अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनी गूगल ने अपने 2 लाख मुलाजमीन से कहा है कि वह अगले साल जुलाई तक घर ही से काम करें। व्हाइट हाउस ने पीर को एक बयान में कहा है कि कौमी सलामती काउंसिल के सरबराह रॉबर्ट ओब्राइन का कोरोना वायरस का टेस्ट मुस्बत आया है। इनमें मामूली अलामत जाहिर हुई हैं और वह तन्हाई पे चले गए हैं और उन्होंने महफूज मकाम से काम जारी रखा हुआ है। ओब्राइन को सदर ट्रंप से मुसलसल राबता रहता है, लेकिन सदर ट्रंप ने पीर को व्हाइट हाउस में सहाफियों को बताया कि उनकी हालिया दिनों में ब्राइन से मुलाकात नहीं हुई है। व्हाइट हाउस के मुताबिक 54 साला ओब्राइन के वायरस में मुब्तला होने से सदर ट्रंप या नायब सदर माइक पेंस को खतरा लायक नहीं है और कौमी सलामती काउंसिल भी मामूल के मुताबिक काम जारी रखेगी। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके चिलास में पीर और मंगल के दरमियानी शब इंसदाद दहशतगर्दी पुलिस के मुबैना अस्क्रियत पसंदों से मुकाबले में 5 अहलकारों समेत 7 अफराद मौत का शिकार हो गए हैं। चिलास के गांव रोनाई में यह वाकया उस वक्त पेश आया जब इंसदादी दहशतगर्दी पुलिस के अहलकारों ने खुफिया इत्तला पर एक घर पर छापा मारा। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के तर्जुमान फैजुल्ला फराक ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि इंसदादी दहशतगर्दी पुलिस के अहलकारों को इत्तला मिली थी कि रोनाई गांव के एक मकान में बड़ी तादाद में जदीद और खुदकार असलहा दहशतगर्दी के मकासद के लिए जमा किया गया है और यहाँ दहशतगर्दी में मुलव्वस अफराद भी रूपोश हैं। तर्जमान का मजीद कहना था कि छापा मारने के बाद मस्कूरा घर से मुजाहमत शुरू हुई, जिसके नतीजे में 5 पुलिस एहलकार और 2 शहरी मारे गए। उन्होंने कहा कि इलाके में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है, जबकि मुबैना अस्करियत पसंदों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। खबरें खत्म हुई।
ताज़ा तरीन खबरें, रेडियो प्रोग्राम्स, ऑडियो और वीडियो रिपोर्ट्स देखने, सुनने और पढ़ने के लिए अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की ऐप, जो गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर दस्तियाब है। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।
السلام علیکم سامعین، پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ شہناز عزیز حاضر ہیں۔ آج سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں مانسون کی بارشوں کے بعد کراچی کی صورت حال کا۔ ہر سال نالوں کا بھرنا، گھروں میں پانی کا داخل ہونا، شہریوں کا بجلی سے اور ڈوب جانے سے مر جانا کراچی میں ایک معمول بن گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے اس سال مانسون کے دوران کراچی میں 20% بارش زیادہ ہونے کی پیش گوئی کرنے کے ساتھ ساتھ اربن فلڈنگ کا الرٹ بھی جاری کیا تھا۔ اربن فلڈنگ کے خدشے کے پیش نظر سندھ حکومت نے ورلڈ بینک کے تعاون سے برساتی نالوں کی صفائی کی مہم کا آغاز کیا تھا۔ کراچی کے میئر وسیم اختر نے ورلڈ بینک کی جانب سے فنڈز کی فراہمی پر خوشی کا اظہار کیا، تاہم وہ نالوں کی صفائی کی مہم شروع کرنے میں 3 ماہ کی تاخیر پر تشویش کا شکار ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ صرف 3 بڑے قدرتی نالوں کی صفائی میں 3 ماہ لگ جاتے ہیں، جبکہ بارشوں کا ایک دور آ چکا ہے اور ابھی مزید بارشیں باقی ہیں۔ تو ہم نے کوشش کی ہے اس بارے میں بات کرنے کی ان تمام سیاسی پارٹیوں سے جن کا کسی نہ کسی طور سے کراچی سے تعلق رہا ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ایک لیڈر فیصل واڈا سے، جو آبی وسائل کے وزیر ہیں، اور مانسون کے آغاز پر میں نے ان سے یہی پوچھا تھا، کراچی آج کل پانی پانی ہو رہا ہے، تو کیا سچویشن ہے اور کیوں ہے یہ اتنی بری صورتحال کراچی؟
یہ جو پانی پانی کھڑا ہے وہ تو لوکل باڈیز کا کام ہے اور سندھ گورنمنٹ کا کام ہے، اور یہ جو 35 سال سے جو ہمارا انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے اس ملک کے اندر، اور اربوں کھربوں روپے اس پہ لگ گئے ہیں، تو اس پہ تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ تو آپ کو ہم وہی پیٹ رہے ہیں پچھلے کئی سالوں سے، اینڈ دیٹس دی ریزن وی بی گیون ووٹس اگینسٹ دیٹ آڈ، جس کے اندر ہم قوم کو بتاتے رہے کہ جی 65 سال اور 35 سال سے ملک کو کھاتے رہے، اور انفراسٹرکچر ہمارے پاس گٹر لائنز نہیں ہیں، پائپ لائنز نہیں ہیں، واٹر لائنز نہیں ہیں، سیویج لائنز نہیں ہیں، پھر تو ملک کا عالمی ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں ہم 22 مہینے سب کچھ ٹھیک کر دیں جو 65 سال کا بگاڑ ہے، ہم کر رہے ہیں اور کریں گے ان شاء اللہ۔ میں آپ کو آنیسٹلی ایک بات بتاؤں کہ اس ملک کے اندر جو اقتدار یا جو جمہوریت ہے، وہ ہمارے انفارچونیٹ ملک کے اندر ایک دوسرے کی بیک کو اسکریچ کرنا ہے، ایک دوسرے کو باری باری دینا ہے، اور ایک دوسرے کی چوریوں کو کور کرنا ہے۔ سو اس جمہوریت کی مت توڑنے کے لیے تھرڈ پارٹی آئی تحریک انصاف، جس نے پاس تھرو اور بریک تھرو کیا، ادر وائز تو ٹو پارٹی سسٹم چل رہا تھا، چلتا رہے۔ تو اس میں آپ لوکل باڈی کو کیا بلیم کریں گے، اور صوبائی گورنمنٹ کو کیا کریں گے، اور پرانی فیڈرل گورنمنٹ کو کیا کریں گے؟ دے آل آر پارٹ پارسل آف دا گیم، دے آر بینیفیشریز آف دس کرپشن اینڈ لوٹ۔
اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ، جو گوگل پلے اور ایپ اسٹور پر دستیاب ہے۔
تو سمین، یہ تھے پی ٹی آئی کے وفاقی وزیر اور رہنما فیصل واڈا۔ پاکستانی اخبارات اور مختلف ویب سائٹس پر ایک ویڈیو بہت زیادہ شیئر کیا جا رہا ہے، جس میں اورنگی ٹاؤن میں ایک مدرسے کی 9 سال بعد کو الخدمت کے کارکن ریسکیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس میں آپ بچیوں کو دہشت سے روتے پیٹتے دیکھ سکتے ہیں۔ حافظ نعیم الرحمان الخدمت کے صدر اور کراچی میں جماعت اسلامی کے امیر، اس صورتحال کے ذمہ دار تمام ہی سیاسی جماعتوں کو ٹھہراتے ہیں۔
معاملہ یہ ہے کہ یہ جو نالے ہیں، برساتی نالے ایم کیو ایم کی ہیں، یعنی ان کے پاس کسی سینٹرل کے 51 میں سے 50 یونین کونسل ہیں جی ٹی وی، اور فنڈز بھی ہیں، اور ان کے پاس باقاعدہ ایک نالا گینگ کے نام سے ٹیم ہوتی ہے سینکڑوں لوگوں کی ڈسٹرکٹ میں، جس کا کام ہی نالے کو صاف رکھنا اور اس میں برساتی پانی کی نکاسی کا انتظام کرنا ہے۔ لیکن وہاں کچرا جمع ہوتا ہے، اور کچرا اٹھانے کی جو ان کی ذمہ داری ہے وہ پوری ادا نہیں کرتے، اس لیے نالوں کے اندر لوگ کچرا ڈال دیتے ہیں۔ اسی طرح بڑے نالوں کے لیے بڑے بڑے دعوے کیے گئے، صوبائی حکومت نے بھی اور میئر نے بھی، نہیں ہوا۔ ان تینوں جماعتوں کو کراچی کے معاملات سے نہ دلچسپی ہے، نہ وہ جانتے ہیں کہ کس طرح سے اس کو ایڈریس کیا جائے۔
اچھا حافظ نعیم صاحب، میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ایم کیو ایم سے جب بات کی جاتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ ان کو فنڈز ریلیز نہیں کیے گئے جو شہری حکومت کے فنڈز تھے۔
ایم کیو ایم جو بات کرتی ہے نا، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ میئر کراچی کے اختیارات ہونے چاہیے، ہم ان کو سیکنڈ کرتے ہیں، بلکہ ہمارا بھی مین مطالبہ یہ ہے کہ کراچی کو ایک میگا سٹی کی پوزیشن ملنی چاہیے، اور اس کی ایک گورنمنٹ ہونی چاہیے، اور جتنے ادارے جو ہے وہ سندھ حکومت نے ہتھیا لیے ہیں، وہ سب کے سب کراچی کو واپس ملنے چاہیے۔ لیکن ایم کیو ایم سے ہمارا سوال یہ ہے کہ 26 ارب روپے کا بجٹ پیش کیا ہے اس سال بھی اور پچھلے 4 سال میں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقریباً 1 خرب روپے بن گئے ہیں، تو وہ حساب دینا، جن میں سے آدھا بجٹ ترقی آتی ہے۔ اگر 50 ارب روپے کراچی کے اوپر لگے ہوتے تو آج کراچی کا یہ نقشہ 4 سال میں بھی اگر 50 ارب لگ جاتے تو یہ ہوتا؟ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں تو معاہدہ بھی نہیں ہوا چائنا کی کمپنی سے کچرا اٹھانے کا، اور ان کے پاس تو ہزاروں کا عملہ ہے جس کے پاس یہ کام ہے، لیکن کچرا نہیں اٹھ رہا اور وہ نالوں میں گر رہا ہے۔ تو یہ جواب تو میئر کو اور ڈی ایم سی کو دینا پڑے گا نا ایم کیو ایم کی، کے لیے تو ہم بھی بات کرتے ہیں، لیکن جو کام ان کا ہے وہ تو کرے نا.
اچھا تو یہ بارش کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی ہے, الیکٹریسٹی کی تار گر رہے ہیں, لوگ مر رہے ہیں, تو مجھے بتائیے کہ اس میں صوبائی حکومت کا کیا رول ہے؟
کہ الیکٹرک کو چونکہ پرائیویٹائز کیا گیا, اور جب پرائیویٹائز کیا گیا تو ایم کیو ایم نے کیا تھا, مشرف صاحب کے زمانے میں قافلی اور ایم کیو ایم. پیپلز پارٹی صوبائی حکومت ہے, ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی پرائیویٹ کمپنی اپنی منمانی کرتے رہو, پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کو بالکل ایک سطحی طور پر لے, جبکہ وہ اس کے پرائیویٹائزیشن میں شامل تھی. 10 ارب روپے سالانہ تو ایک الیکٹرک ڈیوٹی کے نام سے ہمارے بلوں کے اندر لگتا ہے جو سندھ حکومت کے پاس جاتا ہے. تو جو اتنے پیسے لیتے ہیں ان کو کم از کم پکڑنا تو چاہیے. 2009 میں جب انہوں نے دوبارہ بیچا تھا تو 31 ارب روپے کی لائبلٹیز سندھ حکومت نے اپنے ذمہ لینی تھی کہ الیکٹرک ایک پرائیویٹ کمپنی کی, تو پھر کیوں نہیں وہ ان کو پکڑ سکتے؟ وفاقی حکومت تو 100% ذمہ دار ہے, اس لیے کہ ایک پرائیویٹائزیشن کمیشن ہے اور اسی طرح سے گارنٹی ہے, تو اس کا لائسنس کینسل ہونا چاہیے, اتنی زیادہ انہوں نے خرابیاں پیدا کی ہوئی ہیں. دونوں جماعتیں, میں کہہ رہا ہوں نا, کراچی کے لیے کوئی نہیں سوچتا. کراچی ایک ایسی دودھ دینے والی گائے ہے کہ جس کا تھن تو یہ لوگ استعمال کرتے ہیں دودھ لینے کے لیے, اس کو چارہ کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. بس اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اور دیکھیں ایک تو بات یہ بھی ہے کہ کوئی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے لیے کراچی میں کوئی ادارہ ہی موجود نہیں ہے, یعنی اس وقت تو کود پڑ جانا چاہیے تھا نا, جب اس طرح کی صورتحالوں کو لوگوں کی جانیں بچانا ہی ہوں تو جن کے پاس اختیار ہے, جن کے پاس طاقت ہے, جن کے پاس فنڈز ہیں, وہ کم از کم اتنا تو کریں نا کہ نظر تو آئے ہمیں, تاکہ ہمیں پتہ تو چلے کہ شہر کے لوگ جو ہیں یتیم نہیں ہیں. لیکن کوئی کراچی کا مقدمہ نہیں لڑ رہا, صرف اختیار چھیننے کی جنگ ہے. شہریوں کو کمپرومائز کرتے ہیں اور شہر کو کمپرومائز کرتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر.
ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر اور رکن قومی اسمبلی ہیں. خالد مقبول صدیقی کراچی کی صورتحال کے لیے متعدد عوامل کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں.
بڑی سی سمپل سی بات ہے کہ اس میں دیکھنا یہ ہے کہ کون سی پارٹی کیا کہہ رہی ہے, اس کی بڑی کوئی اہمیت نہیں ہے. دیکھنا یہ کہ شہری اداروں کے اختیارات اور مالک کون ہیں. کراچی کے اندر بارش ہے اور نکاسی آپ کا مسئلہ ہے, تو یہ اس کے لیے کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ تھا, اس کو براہ راست جو وزیر بلدیات ہیں وہ دیکھتے ہیں. اچھا, کراچی میں پانی کی شارٹیج ہے, لوگوں تک پانی نہیں پہنچ پا رہا ہے پینے کا پانی, تو وہ بھی ذمہ داری کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی ہے, جس میں اب کوئی اختیار عمل دخل نہیں ہے موجودہ بلدیہ کا. جو بلدیاتی نظام ٹوٹا پھوٹا اور مفلوج سا دیا گیا ہے سندھ کی نسل پرست حکومت نے, اسی طرح جو کچرا ہے وہ کراچی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ جو ہے, اب وہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے, اسے اب میئر کا تعلق نہیں ہے. بلکہ شاید میئر اگر کچرا اٹھانے کی کوشش کریں تو ایف آئی آر بھی کر سکتی ہے, لیکن پھر بھی کر رہے ہیں وہ ان کو صرف جو سندھ گورنمنٹ کی جانب سے فنڈ مل رہا ہے. جب فنڈ کہاں سے لے رہے ہیں, وہ اپنے گھر سے لاگ تو نہیں لا کے دے رہے. اس صوبہ سندھ کا 95% جو ریونیو ہے اس کی کلیکشن کراچی سے ہوتی ہے, تو کراچی کو دونوں وفاق سے مانگنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی صوبے سے مانگنے کی ضرورت ہے. اس کو خود جو پورے ملک کو پال رہا ہو اس کو تو کسی سے امداد کی ضرورت نہیں ہے نا. صرف یہ سب کو شور مل کر ایم کیو ایم کو نہیں, سب کو, تمام جمہوریت پسند لوگوں کو, تمام پاکستانیوں کو بچانا چاہیے کہ کوئی اصول طے ہونا چاہیے کہ جو ریونیو جمع کر رہا ہے, جہاں جس شہر سے ریونیو جمع ہو رہا ہے, اس کو اس میں سے کتنا حصہ دیا جائے گا. پھر پاکستان کا آرٹیکل 140A بھی آئین تقاضا کرتا ہے ایسے پورے پاکستان میں بلدیاتی نظام کا جو مالی طور پہ, انتظامی طور پہ, سیاسی طور پہ, مکمل طور پہ خود مختار ہو. یہ آرٹیکل 140A ہے آئین کا. تو سندھ کا جو بلدیاتی نظام ہے اس میں تو تینوں معاملات میں جو ہے انہوں نے اختیار اپنے پاس رکھ لیا ہے. آئین سے متصادم ایک بلدیاتی نظام دیا ہوا ہے. ہم کئی سال سے عدالتوں میں گئے ہیں, ایک ایسی مصنوعی اکثریت جس کو کہ سینسس کے ذریعے زیادہ بڑھا چڑھا کے بتایا گیا, یعنی کہ کراچی میں تو آبادی نہیں بڑھی لیکن مٹی میں اور گوٹکی میں 300-400% آبادی میں اضافہ ہوا, اور عدالتوں پہ جو اب تک ہمارا بھروسہ ہے اس کو قائم رہنا چاہیے.
ابھی میری بات ہو رہی تھی کچھ اور لوگوں سے, انہوں نے بھی کہا کہ 26 ارب جو ہے میئر کو دیے گئے, یہ سچ نہیں ہے.
ابھی تک جو ملے ہیں نا
جی,
وہ بلدیہ کو بھی ایسے ڈائریکٹلی نہیں ملے ہیں. ایک کے آئی ڈی سی ایل ہے کراچی, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन समझ लें, जिसके हेड हैं गवर्नर सिंह।
अच्छा जी,
तो उसको मिल रहे हैं और उस वो काम करवाएगी थ्रू बल्दिया।
अच्छा,
जो वो कराची इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो बताएगी उसकी जो बुनियाद पे काम होंगे उसमें से अभी तक सिर्फ 1 अरब आए, ठीक है। इस वाले उसमें 6 अरब और आने हैं, वो आ चुकी है, उस पर काम हो रहा है। ब्यूरोक्रेसी उसको जितना डिले कर सकती थी कर सकती है, उसमें 6 अरब उन्होंने एक तरह से लैब्स भी करा दिए जो हमें और मिलने थे। तो अब ये अगस्त सितंबर में जाके दोबारा मिलेंगे। अच्छा, कब मिलेंगे ये भी गौर कीजिएगा, जब एमकेएम की बल्दियाती हुकूमत का मुद्दत पूरी हो चुकी होगी, ताकि ये ना लगे कि भाई इन्होंने अच्छा आप अखबारा तो उठा ले, आपको पता भी होगा ये तो सब हमारे मुतालबात थे, इसके लिए भाग दौड़ की हमने, इस पर एहतजाज किया। और ये जो कि कराची के हक से बहुत कम है, कराची के हक से बहुत कम है। आपको खुद पता होगा कि पाकिस्तान के जो 5 बड़े शहरों ने सेल्स टैक्स दिया दुकानदार जो देते हैं, तो 1,60,00,000 की आबादी की कराची ने 5 शहरों में उसका हिस्सा 79% था, ठीक है। और 1,30,00,000 की आबादी का लाहौर जो था वो 5% था। तो आप खुद अंदाजा कर ले
कराची का शहरी, तो फिर उसको कौन बचाने आएगा ये जो बारिशों की सूरत है।
अच्छा, इसमें तो अभी पूरी एमक्यूएम नीचे उतरी हुई है, जितनी बारिश हुई उसके मुकाबले में कल तो फिर भी संभाल ही लिया था सारा। ये अंडरपास में आपने आज भी सुना होगा कि वहां पे कोई पानी जमा रहा, गाड़ियां डूबी। अभी जो हुआ है अभी इस वक्त 3-4 घंटे से जो चल रहा है वो ये है कि वो जो लियारी नदी में आगे जाके चोकिंग पॉइंट थे, तो जिसकी वजह से पानी पीछे आ गया डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर, कई जगहों पे घरों में दाखिल हो गए, उसमें लोग लगे हुए हैं, किराए के वो ले रहे हैं, हम यानी कि बल्दिया मेयर के होते हुए चेयरमैन के होते हुए किराए की गाड़ियां ले रहे हैं, लोगों को अपने चंदा करके हायर करके ये कचरा निकलवाया जा रहा है। ये जो सूरत हाल आप समझ नहीं, इससे ज्यादा ये तो जो मकबूदा इलाके होते हैं वैसे उसमें भी इस तरह की सूरत हाल नहीं होती है, बहुत ही अफसोसनाक है। इस पे वफाक से इसीलिए देखिए 18वीं तरमीम के बाद सारी जिम्मेदारी जो है वो तो सूबे की है, फिर भी हमने कहा तो कोई तो बचाने आए ना, आजा, सबको पता है कि यहाँ के जेन्युइन नुमाइंदे कौन है, इसीलिए वो रोड पे मौजूद है, जहाँ से जीते हुए भी नहीं वहाँ भी मौजूद है, वो हारे हुए एमएनए अपने अपने इलाकों में मौजूद है।
तो के इलेक्ट्रिक का जो मसला शुरू हुआ है, जाहिर है के इलेक्ट्रिक भी एमकेएम और पीपल्स पार्टी की रजा से बनी थी, तो अभी जो इतनी इसकी मखदूस सूरत हाल है तो उसमें कुछ क्या कर रहे हैं आप?
हमें 2-3 मुतालबे वज़ीर आज़म से किए हैं, एक तो किसी एक कंपनी की इजारादारी ना हो, इतना बड़ा शहर है, यानी कि एक से ज्यादा कंपनीज को मौका देना चाहिए ताकि कॉम्पिटिशन हो, और कॉम्पिटिशन होगा तो सर्विसेज दोनों मेरे ख्याल बेहतर हो जाएंगी। कराची का हक पूरे पाकिस्तान को जिस तरह हक है हाइड्रल बिजली पे, उस तरह कराची वालों को भी ये हक होना चाहिए था। आपने उनको 50 साल से और बल्कि ज्यादा अरसे से उनको तो कहा कि आप तो थर्मल बिजली इस्तेमाल करें, आपका हाइड्रल बिजली पे आपका हक नहीं है, कभी कभी मेहरबानी करके दे दी जाती है। लेकिन सवाल ये है कि जो शहर आज भी इन तमाम तर नाइंसाफियों के बावजूद 68-70% दे रहा है रेवेन्यू, सेल्स टैक्स दे रहा है, जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान की सारी मशीनरी चल रही है, आप उसको इसका ये हाल कर देंगे तो इससे पाकिस्तान, इससे ज्यादा बड़ी पाकिस्तान दुश्मनी क्या होगी?
तो इस वक्त क्या विफाक कुछ मदद करेगा?
सब देते हैं ना, उसके मुकाबले में उन्होंने पिछले साल तो 1 अरब दिया है, जबकि पीटीआई अब किसी वजह से भी बड़ा मैंडेट तो उसके पास है ना, मुलाजमतें कराची के लोगों को मिल रही है इसमें ना, यहाँ खर्च हो रहे हैं यहाँ तो, बल्कि जो इतलात है कि जो कॉपर के तार थे उनको तब्दील करके फिर वो सस्ते वाले पूरे तार लगा दिए, जरा से भी लोड बढ़ता है तो वो लोड बर्दाश्त करने के काबिल नहीं, अरबों नहीं खरबों रुपए अवसर बन गए। तो ये इस तरह की कंपनियां आती हैं तो उमन ये हुक्मरानों से दोस्ती कर ले और फिर उनकी किसी किस्म की रुकावट होती ही नहीं।
तो आपकी पार्टी के जो थे मेयर पहले, उन्होंने कहा है कि उन्हें कराची अगर दे दी जाए तो 14 दिन में इसको ठीक कर सकते हैं।
देखें, जमहूरियत का मतलब ही ये है कि जिसके पास जहाँ पर जितना मैंडेट हो उतना इख्तियार होना चाहिए। इस 3 करोड़ से ज्यादा की आबादी के शहर को जब आप 1.5 करोड़ गिनेंगे तो मसाइल वैसे ही रहेंगे, 1.5 करोड़ की आबादी जितना टैक्स दे रही है और 1.5 करोड़ की आबादी से ज्यादा है, लाहौर 5% और जो पाकिस्तान का मानचेस्टर है फैसलाबाद, वो वो 1% से भी कम दे रहा है सेल्स टैक्स, और कराची 79% दे रहा है। तो सबको मिलकर मेरा ख्याल है इसमें सिर्फ अफसोस करने से बात नहीं चलेगी, हर एक को शोर मचाना चाहिए। और पाकिस्तान का मीडिया तो बहुत ही मजबूर और कमजोर सा लगता है इस हवाले से।
तो खालिद मकबूल से देखिए सब आखिरी सवाल ये कि अब आइंदा दिनों में मानसून का मौसम तो है ना, अभी आप लोग क्या पेशबंदी कर रहे हैं और क्या काम कर रहे हैं?
देखिए हमने नालों की सफाई शुरू कर दी थी। अच्छा, नालों की सफाई के लिए बजट नहीं होता है, वो सिंध गवर्नमेंट की मेहरबानी से मिलता है। तो उनसे सारी बात हो गई और जैसे ही काम शुरू हुआ उन्होंने बजट वो जो फंड देने थे वो दिए ही नहीं है। तो सोचे आप, कचरा उठाना उनकी जिम्मेदारी, निकासी आप उनकी जिम्मेदारी। तो ये सवाल हमसे बनता नहीं, हमसे सवाल ये जरूर बनता है कि जब इख्तियार नहीं था तो आप लोगों ने मेयर रखा हुआ क्यों है? तो वो रखा सिर्फ इसलिए था कि वो कम से कम अदालत में जाके खड़ा होकर कराची का मुकदमा तो लड़ सके। अब मुझे लगता है कि अगस्त के बाद अगर वो भी नहीं होगा तो सूरत हाल इससे ज्यादा खराब हो जाएगी।
मज़हर अब्बास कराची के एक मुमताज सहाफ़ी और तज़्ज़ियाकार हैं, इस बारे में मज़हर अब्बास का कहना था।
कराची जो है बुनियादी तौर पे अब किसी के बस की बात नहीं रही है, और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि मसाइल इतने डीप रूटेड हो गए हैं, जिस शहर की आबादी का ही आपको सही अंदाजा नहीं और जानबूझ के वो आबादी कम दिखाई जाती है, उस शहर में कोई भी प्लानिंग कैसे हो सकती है? जब भी बारिश होगी ये गटर भी उबलेंगे, ये नाले भी उबलेंगे, क्योंकि नाले बंद कर दिए गए हैं, नालों के ऊपर से इमारतें खड़ी हो गई हैं, और अभी भी एक जो इमारतें खड़ी की जा रही हैं ना उसमें पानी की सहूलत है, ना उसमें सीवरेज की। पूरे डीएचए आप चले जाएं, डीएचए में नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, उसमें कोई एनओसी नहीं है किसी भी चीज का। तो जब आप 400 गज की प्लॉट के ऊपर आप 16 मंजिला बना देंगे, और एक ये एक बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं कई सौ कई हजार बिल्डिंगों की बात कर रहा हूँ, जो 400 गज के जो प्लॉट्स हैं, पूरा आप कराची के जो कमर्शियल एरियाज हैं वो सारे इंक्रोच्ड हो गए हैं, जितने रेजिडेंशियल एरिया हैं उनको कमर्शियल एरिया में बदल दिया गया है। तो कराची की जमीन को की जो बंदरबाड़ हुई है उसकी वजह से कराची के मसाइल मल्टीप्लाई हो गए। जिसकी आबादी 2.5 करोड़ हो और उसकी आबादी 1.5 करोड़ या 1.6-1.7 करोड़ दिखाई जाए, जहाँ 8,000 कच्ची आबादियों में तकरीबन 60 लाख लोग रह रहे हों, तो कराची कैसे कोई भी कैसे कंट्रोल कर सकता है? और सबसे बड़ी बात यह कि कराची में दर्जनों सिविक एजेंसीज हैं, कराची किसी एक अम्ब्रेला के तहत नहीं है। यहाँ सिंध गवर्नमेंट ने 2013 के बाद उसने बल्दियात के ज्यादातर इख्तियार अपने पास रख लिए, नहर की रसाई सिर्फ 25-30% कराची के ऊपर है, बाकी डीएचए का अपना वो है, कैंटोनमेंट की अपनी जुरिस्डिक्शन है, और कोई भी एक सिविक एजेंसी ने कोई मॉडल जो है अपने आप को पेश नहीं किया। आप जो सबसे पॉश इलाके हैं कराची के उसमें सबसे ज्यादा पानी खड़ा हो, और ये पिछले 25-30 सालों में डेवलप हुए हैं, यानी आपने 25-30 सालों में नए इलाके डेवलप किए और उसमें कोई प्लानिंग नहीं की। आधा कराची जो है वो डूबा हुआ था, और उनमें ज्यादातर इलाके वो हैं जहाँ जो कच्ची आबादी थी या पुराने प्लान शहर जैसे नाजमाबाद वगैरह, वो सबके सब डूब गए, इसलिए कि इतनी खराब तरीके से कराची को बढ़ाया गया है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और उसमें उसकी बुनियाद यही है कि कराची के जितने इदारे हैं, जितने डेवलपमेंट इदारे हैं, डेवलपमेंट करने के इदारे हैं, उधर मैसिव करप्शन है। आज तक कराची का कोई मेगा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ। ये नहीं है कि कराची में मास्टर प्लान नहीं बने, कई मास्टर प्लान बने हैं, लेकिन वो मास्टर प्लान सबके सब जो है वो साइड में कर दिए जाते हैं। कराची बुनियादी तौर पे 18वीं तरमीम की पीपल्स पार्टी, दूसरी जमातें बहुत बात करती हैं और दुरुस्त बात करती हैं, लेकिन 18वीं तरमीम की बिलावल भुट्टो या दूसरे लीडर जब बात करते हैं तो वो 50% बात करते हैं, यानी मरकज से सूबों के इख्तियारात की बात करते हैं, लेकिन जब सूबों से निचली सतह तक इख्तियारात की बात आती है तो वहां सबको चुप लग जाती है। लोकल बॉडीज को एम्पावर नहीं करना चाहते, बदकिस्मती से पीपल्स पार्टी सिंध गवर्नमेंट जो है प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन आज तक उन्होंने नहीं कायम किया, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो मीसाक जमहूरियत की सबसे बेहतर शिफ्ट है اور جس کو مرکز میں امپلیمنٹ کیا جاتا ہے کہ اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین اپوزیشن کا ہوتا ہے. لیکن جب سندھ میں یہ بات کی جاتی ہے تو مراد علی شاہ یہ جواب دیتے ہیں کہ جی چونکہ جو یہاں کی اپوزیشن ہے وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے سگنیٹری نہیں ہے. ان سے یہ سوال بھی کیا گیا تھا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی صرف دو جماعتوں کے لیے نہیں تھا, وہ ڈیموکریسی کے لیے تھا, وہ جمہوریت کے لیے تھا. پنجاب میں اس پہ امپلیمنٹ بھی ہوا کہ پنجاب میں جب مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تھی تو پی ٹی آئی کے محمود رشید صاحب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین تھے. لیکن خیبر پختونخوا میں بھی وہ گورنمنٹ کا ہی نمائندہ جو ہے وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین ہوتا ہے, اور سندھ میں بھی, جبکہ اپوزیشن کا ہونا چاہیے اور اپوزیشن کا ہوگا تو وہ احتساب صحیح معنوں میں ہو سکے گا. تو اس وجہ سے کراچی کے مسائل جو ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں, آبادی بڑھتی جا رہی ہے, پاپولیشن سینسز میں جو ہے وہ بے ضابطگیاں ہوتی ہیں, اس وجہ سے سیٹوں میں اضافہ نہیں ہوتا. اب اگلے مہینے لوکل باڈیز ختم ہو جائیں گی, ان کی ٹینیور پورا ہو جائے گا, تو اب ایڈمنسٹریٹر آ جائیں گے, اب ڈی لمیٹیشن ہوں گی. لیکن اطلاع یہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ جب ہم یونین کونسل یا نشستیں بڑھا نہیں سکتے اس لیے کہ فائنینشیل برڈن آ جائے گا ہمارے اوپر. تو اب جو بھی صورتحال ہوگی, لیکن جب تک اختیارات نچلی سطح تک نہیں جائیں گے, اس وقت جو کونسلر ہے وہ ایک گٹر کا ڈھکن بھی تبدیل نہیں کروا سکتا. یہ تو کونسلر کی صورتحال ہے, یہی بات, یہی حال یونین کونسلز کا بھی ہے. لیکن جو اختیارات ہیں بھی کے ایم سی کے پاس, وہ بدقسمتی سے ان اختیارات کا بھی استعمال درست نہیں ہوتا. تو بیسکلی وقت ایک بڑی کچی آبادی کا منظر پیش کرتا ہے.
تو مظہر صاحب اس طرف مطلب ایک تو زمانہ تھا کہ کراچی کی تمام جو سیٹس تھیں ایم کیو ایم کے پاس ہوا کرتی تھیں, لیکن اب تو اس میں پی ٹی آئی کی بھی شمولیت ہے, پیپلز پارٹی کی بھی ہے. تو خاص طور پہ جو پی ٹی آئی کے شامل ہونے کی وجہ سے کیا کراچی کی بہتری کے لیے انہوں نے کچھ کام کیا؟
دیکھیے کام تو وہ کر سکتے تھے, لیکن ایک ظاہر ہے ان کے آڑے بھی ایک چیز ہے کہ وہ ایم این اے اور ایم پی ایس تو ضرور ہیں, لیکن ان کے پاس بلدیاتی, ظاہر ہے بلدیات جو ہے وہ ایم کیو ایم کے پاس ہے, اور ایم کیو ایم یہ کہتی ہے کہ بلدیاتی اداروں کو, اور وہ بات اس حد تک درست ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہ واٹر بورڈ کا اختیار ہمارے پاس ہے, نہ بلڈنگ کنٹرول ہمارے پاس ہے, وہ یہ بات کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر اور کچھ نہیں ہو تو کم سے کم پارٹیز کے ایم این اے ایم پی ایز اپنے والنٹیئرز کو لے کے بھی کام کر سکتے ہیں. کچھ لوگ کر رہے ہیں کام, لیکن جس طریقے سے کام ہونا چاہیے اس طریقے سے نہیں ہے. اس لیے جو اگلے بلدیاتی الیکشن ہوں گے وہ بڑے امپورٹنٹ ہوں گے. پی ٹی آئی کی کوشش یہ ہے کہ اگر بلدیاتی الیکشن ہم جیت جاتے ہیں تو ہمیں براہ راست مرکز سے جو ہے وہ فنڈز مل سکتے ہیں, اور وہ ہم اس میں کام کر سکتے ہیں. ایم کیو ایم جو ہے وہ اپنی تنظیمی مسائل سے دو چار ہے. اسی طریقے سے جماعت اسلامی جس نے پہلے یہاں سرو کیا تھا, اس کی بھی سیاسی پوزیشن جو ہے وہ بہت مستحکم نہیں ہے اس میں, لیکن بلدیات میں ان کو امید ہے کہ وہ اچھا پرفارم کریں گے. ایک خلا محسوس کیا جا رہا ہے کہ کراچی میں ایک بڑا سیاسی خلا کھڑا ہو گیا ہے, کیونکہ پی ٹی آئی جب آئی تھی تو لوگوں کو اس لیے امید تھی کیونکہ پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں یہ ہوا ہے کہ جس پارٹی نے کراچی میں جو ہے وہ اکثریت لی اسی پارٹی کی مرکز میں حکومت بنی, ورنہ اس سے پہلے 70 کے بعد سے کبھی یہ نہیں ہوا تھا کہ جس پارٹی نے کراچی میں, جو پارٹی کراچی میں جیتی ہو اس کی مرکز میں بھی حکومت بنی ہو. لیکن چونکہ 18ویں ترمیم کے بعد ساری پاورز پروونشل گورنمنٹ کو ہیں, اور اگر وہ پاورز نیچے چلی جاتی تو شاید کچھ چیزیں ہوتی, تو اس لیے پی ٹی آئی یہ سمجھ رہی ہے کہ وہ اس لیے بہتر پرفارم نہیں کر پا رہے کیونکہ ان کے پاس وہ اختیارات نہیں ہیں ایم این اے کے پاس. لیکن انہیں کچھ شکایت پی ٹی آئی کے یہاں ایم این اے جو ہیں ان کو یہ شکایت اپنی بھی پارٹی سے ہے, اپنی بھی حکومت سے ہے, کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر کو جتنا ٹائم کراچی کو دینا چاہیے تھا اتنا ٹائم انہوں نے کراچی کو نہیں دیا, اور اسی کی وجہ سے دو ایم این اے نے ریزائن بھی کیا تھا, لیکن وہ ریزگنیشن پھر پرائم منسٹر کے کہنے پہ انہوں نے واپس لے لیا. لیکن ریزائن انہوں نے اسی وجہ سے کیا تھا کہ ان کو اختیارات نہیں مل رہے اور وہ اپنے کانسٹیچوئنسی کو سرو نہیں کر پا رہے. تو پی ٹی آئی کو اس لحاظ سے ایک مشکل اور شرمندگی کا سامنا ضرور ہے کہ سب سے بڑی پارٹی بن کر وہ کراچی میں ابھری, لیکن وہ کراچی میں صرف اپوزیشن کا ہی رول پلے کر پا رہے ہیں, باقی کراچی کی کانسٹیچوئنسی میں وہ جا کے بہت زیادہ کام نہیں کر پا رہے. اب صرف نالوں کی صفائی کے لیے 1 ارب 20 کروڑ روپے رکھے گئے تھے, اب یہ آج کے دن تک یہ پتہ نہیں کہ وہ 1 ارب 20 کروڑ کس طرح خرچ ہوئے، کیونکہ بہرحال نالے اسی طرح ابل رہے ہیں، صوبائی حکومت کو دیے گئے تھے، اور اسی وجہ سے اس میں جو ہے آج یہ ان سے یہ سوال بھی کیا جا رہا ہے کہ جی یہ 1 ارب 20 کروڑ روپے گئے، اب وہ کوئی کہتا ہے کہ جی 30 نالے جو ہے وہ ان کی صفائی ہوئی، لیکن جو اس وقت صورت حال ہے بارشوں کی، خاص طور پہ ان علاقوں میں جس طرح اورنگی ٹاؤن ہے یا گلشن اقبال ہے یا اور دیگر علاقے ہیں، وہاں ایک ویکیوم میں کراچی نظر آ رہا ہے۔
جتنی بھی گفتگو آپ نے اب تک سنی اس میں آخر کار بات آئی پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب، جو عشروں سے صوبہ سندھ کی برسر اقتدار پارٹی ہے۔ بات کرتے ہیں اس پارٹی کے ایک ممتاز رہنما تاج حیدر صاحب سے، جو سابق سینیٹر ہیں، اور ان کی مختلف سفارشات ہیں کراچی کے بہت سے ایشوز پر، جن میں آبادی کا مسئلہ بھی شامل ہے اور وسائل کی تقسیم کا بھی۔ تو تاج حیدر صاحب کراچی سے میرے ساتھ ہیں۔ تاج صاحب، اس وقت جو کراچی کی سچویشن ہوئی ہے بارشوں کے بعد، ظاہر ہے کہ اس پہ سب سے زیادہ تنقید سندھ گورنمنٹ پر ہو رہی ہے، صوبائی حکومت جو ہے، کیونکہ 1 ارب سے زیادہ رقم ملی تھی نالوں کی صفائی کے لیے، لیکن کراچی کے جو 3 بڑے نالے تھے ان کی بھی صفائی نہیں ہوئی۔
الٹیمیٹ تو صوبائی حکومت پہ بات جاتی ہے، اور صوبائی حکومت یہ نہیں کہہ سکتی کہ کسی اور کی ذمہ داری تھی۔ اگر کوئی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا تو پھر ہمیں اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہوتی، اور یہ ایک طریقہ کار ہے۔ بہت سے نالے ہوئے صاف، کچھ نہیں ہوئے۔ دو جو بڑے ہیں، اورنگی اور گجرو نالا، اس کے اندر انکروچمنٹس بہت ہیں، اور انہیں انکروچمنٹس کو جب تک نہیں ہٹایا جائے گا، کیونکہ یہ دونوں جو علاقے ہیں یہ بالائی علاقے ہیں، نشیبی علاقے نہیں ہیں۔ باقی شہر کا پانی تو نکل گیا، کیونکہ جو جیسے لیاری کے نالے ہیں، یہ ہیں منظور کالونی کا نالہ ہے، ان سب کی صفائی ہو گئی تھی، لیکن یہ دو علاقے ڈسٹرکٹ سینٹرل اور اورنگی، یہاں پہ جو انکروچمنٹس ہیں، جو قدرتی نالے ہیں ان کے اندر، اس کی وجہ سے یہ پانی رکا ہوا ہے، اور میرے خیال سے یہ کر رہے ہیں ابھی کہ ان انکروچمنٹس کو توڑ کے اور پانی کے لیے رستہ بنا لیں۔ تو پانی کا رستہ اگر بن جائے گا تو پانی لیاری ندی کے اندر جا کے اور سمندر کو چلا جائے گا۔ یہ کوئی کراچی کا سمجھیے 20-22% علاقہ ہے جہاں لوگوں کو بہت زیادہ اس وقت دشواری ہو رہی ہے، لیکن اصل وجہ یہی ہے کہ جو نالوں کے اندر انکروچمنٹ۔
اچھا تاج صاحب، اگر اس بارش سے قطع نظر کراچی شہر کے انتظامی مسائل کو دیکھیں، تو ایک جو سب سے بڑا مسئلہ ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد اختیارات صوبوں کو دیے گئے، جو ظاہر خوشائند قدم تھا، لیکن کچھ صوبوں نے وہ اختیارات اپنے سے نچلے، مثلاً بلدیاتی جو ادارے تھے ان کو منتقل نہیں کیے، جو سندھ کا مسئلہ ہے۔ اس سلسلے میں کبھی بات ہوتی ہے پارلیمنٹ میں یا کسی جگہ اسمبلی میں، سندھ اسمبلی میں؟
دیکھیے، 3 صوبوں میں تو خیر بلدیاتی نمائندے ہیں ہی نہیں، مطلب پنجاب، پختونخوا اور بلوچستان کے اندر۔ یہاں پہ بلدیاتی نمائندے ہیں جن کا ٹرم 30 اگست کو ختم ہوگا، اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ حلقہ بندی پھر سے کر رہا ہے نئے الیکشن کے لیے، جو 3 مہینے کے وقفے کے بعد ہونے ہیں۔ بلدیات کا جو ہے سلسلہ، وہ صوبائی اسمبلی کے اندر ایک قانون باقاعدہ پاس ہوا ہے، اور اس پہ اگر کوئی اختیارات کا معاملہ ہے، اصل میں ہمیں ابھی تک یہ نہیں پتہ چلا کہ وہ کون سا اختیار مزید ہے جو کہ دوسری جماعتیں چاہتی ہیں، اور اس کا طریقہ صرف یہ ہے کہ ایک بل ٹائپ کر کے امینڈمنٹ کا وہاں رکھ دیں، اور اس بل پہ بات ہو جائے گی کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں۔ لیکن پہلی چیز یہ ہے کہ جو قانون ہے اس پہ کس حد تک عمل درآمد ہو رہا ہے، اور اس میں جو ہے وہ کافی کمی دکھائی دی۔ اور پروونشل جو ہمارا فائننس کمیشن ہے، جس میں لوکل گورنمنٹس کو کتنا رقم ملے گی وہ پورا پروونشل فائننس کمیشن کرتا ہے، اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا، صرف 2 یا 3 میٹنگز اب تک ہوئی ہیں۔ اسی طریقے سے ایک لوکل گورنمنٹ کمیشن ہے جو لوکل گورنمنٹس کی کارکردگی کو دیکھتا ہے کہ کارکردگی ان کی درست ہے یا نہیں ہے۔ میں نے محترم چیف منسٹر سے یہی کہا کہ جناب، آپ کوئی 110 بلین کے قریب لوکل گورنمنٹس کو دے رہے ہیں، لیکن یہ اگر پروونشل فائننس کمیشن کے ذریعے ہو تو اس پہ پھر جو بجٹ بنانا ہے اور یہ تمام چیزیں وہ لوکل گورنمنٹس کر سکتی ہیں۔ یعنی لوکل گورنمنٹس کو اگر یہ دیکھا جائے کہ کتنے مسائل مل رہے ہیں، تو شاید ان کی ایکسپیکٹیشنز سے کم ہوں، لیکن یہ کہ اچھے خاصے وسائل ان کو دیے جا رہے ہیں، بٹ دیس شوڈ بی روٹڈ تھرو دا پراپر فورم وچ از پروونشل فائنینس کمیشن. اسی طریقے سے جو لوکل گورنمنٹ کمیشن ہے قانون میں جس کی گنجائش ہے، اس کو یہ ٹاسک ہونا چاہیے کہ وہ ان تمام اداروں کی کارکردگی پہ نظر رکھیں. لیکن رات بھی میں نے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ اس وقت جو اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو آبی گزرگاہیں ہیں سیلابی پانی کی، ان سے انکروچمنٹس کو ہٹائیں. اس وقت سندھ کے ہسپتالوں میں 60% مریض جو ہیں وہ دوسرے صوبوں سے آ رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کے اوپر وسائل خرچ ہو رہے ہیں، اور وہ اس لیے آ رہے ہیں کہ دوسرے صوبوں میں صحت کی کوئی ضروری جو سہولیات ہیں وہ موجود نہیں ہے. یعنی افغانستان سے آ رہے ہیں مریض، مڈل ایسٹ سے آ رہے ہیں مریض، ہر جگہ سے جو ہے وہ آپ کو کراچی میں ایس آئی یو ٹی کے اندر یا این آئی سی وی ڈی کے اندر مریض آپ کو ملیں گے. تو ایک تو یہ ہے کہ سائز بڑھتا جا رہا ہے اور وسائل جو ہے ہمارے بڑھتے ہی رہے. دوسرا یہ ہے کہ آخر ہم کیا کریں اس، یہ جو کچی آبادیاں کوئی 1700 ہیں، پلانز میں نے دے رکھی ہیں کہ وی شوڈ گو ورٹیکل. اپنے گجر نالے پہ بھی جو پلان میں نے دی تھی وہ یہ تھی کہ دونوں طرف 30-30 فٹ چوڑی سڑکیں ہوں، گرین بیلٹ ہو، اور جو وہاں کے رہنے والے ہیں انہیں 20-20 منزل کی جو عمودی بلڈنگز بناتے ہیں آپ، اس کے اندر ان کو وہیں پہ سیٹل کر دیں بجائے اس کے کہ ان کو شہر کے باہر آپ لے جائیں.
تو اب یہ جو اگلے بلدیاتی انتخاب ہونے والے ہیں آئندہ مہینے، تو ان سے کیا توقعات آپ رکھتے ہیں؟
دیکھیں، میں نے اس پہ کافی اعتراضات کیے، اور سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ جو مردم شماری ہوئی ہے 2017 کی، اس کے اندر جو فگرز آئی ہیں وہ کنٹروورشل ہیں، اور صرف وہ پروویژنل فگرز ہیں، وہ فائنل فگرز نہیں ہیں. تمام پارٹیوں کا ایگریمنٹ ہوا تھا، اس ایگریمنٹ پہ میرے بھی دستخط ہیں، 5% بلاکس میں ڈیفیکٹو بیسس میں، یعنی اس میں جو غلطی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی پنجاب سے آیا ہے یا کوئی بلوچستان سے، پختونخوا سے آیا ہے، تو اس کو گنتی میں شامل نہیں کیا گیا ہے، اس کو اسی صوبے کی گنتی میں شامل کیا ہے جہاں سے وہ آیا ہے. تو اس طرح سے پختونخوا کی اور پنجاب کی جو ہے آبادی بڑھ گئی ہے. جیسے سرائی کی لوگ یہاں پہ صرف کراچی کے اندر 40-45 لاکھ ہیں، اور شمالی سندھ کے اندر جو ہے وہ اس سے زیادہ تعداد پر ہے. یہ گوٹ کی ہو گئی، کنٹ گوٹ ہو گیا، لاڑکانہ، سکر کو پنجاب کی آبادی میں شامل کر لیا. تو ایگریمنٹ ہمارا یہ ہوا 24ویں آئینی ترمیم، میں پارٹی لیڈر تھا پارلیمنٹ کے اندر، تو وہ میں نے کئی مہینے روکے رکھی تھی، اور جب تک یہ ایگریمنٹ نہیں ہو گیا کہ اچھا 5% بلاکس جو سیمپل ہیں ان کو لے کے، اور ان سب کو کاؤنٹ کیا جائے گا جو کسی بھی گھر میں موجود ہے. اب یہ ایگریمنٹ ہو گیا، مسلم لیگ نون پھر اس سے پھر گئی.
تو اس کا مطلب ہے کہ جو آبادی کی تعداد وہی رہے گی جو غالباً 1.60 کروڑ انہوں نے کہی تھی.
یہ دیکھیے، ہم نہیں مانیں گے اس کو، اس میں بہت نقصان ہے ہمارا. ہماری کوئی 85 سیٹیں ہونی چاہیے جو 61 ہیں نیشنل اسمبلی کے اندر. نیشنل فائنینس کمیشن کے اندر ہمارا حصہ جو ہے وہ کہیں زیادہ ہونا چاہیے اس سے کہ جو اس وقت ہے. اس زیادتی کو مان لینا تو خودکشی ہو.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو پھر وہ کس بنیاد پر ہوں گے؟
میں نے الیکشن کمیشن کو یہی کہا ہے کہ آپ حکومت پہ یہ زور ڈالیں کہ جو ایگریمنٹ ہے تمام پارٹیز کا، جس پہ تحریک انصاف کے دستخط ہیں، سب کے دستخط ہیں، سینٹ میں جتنی بھی پارٹیاں، تو اس پہ عمل درآمد کرائیں، اور اس کے اندر یہ جو تمام کارروائی جو تھی وہ مہینے بھر کے اندر کمپلیٹ ہونی تھی.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سندھ کی حکومت جو ہے وہ انعقاد نہیں کرے گی آئندہ مہینے لوکل گورنمنٹ کا؟
نہیں، یہ انعقاد تو الیکشن کمیشن کو کرنا ہے. سی سی آئی کے اندر چیف منسٹر سندھ نے اس پہ اعتراض کیا ہے آبادی کی ان فگرز پہ، ان کو پرماننٹ ہونے سے روکا ہوا ہے، کیونکہ ایک تمام پارٹیوں کا ایک معاہدہ موجود ہے اس پہ.
تو سامعین، یہ تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق سینیٹر تاج حیدر صاحب.
یہ وائس آف امریکہ ہے،
اور سمین کراچی میں ہی پریس کلب کی انتظامیہ کے مطابق رینجرز کے اہلکار کلب میں داخل ہوئے اور کچھ دیر تلاشی لینے کے بعد واپس چلے گئے۔ کراچی پریس کلب کی انتظامیہ نے اس کارروائی کی مذمت کرتے ہوئے اسے پریس کلب کا تقدس پامال کرنے کے مترادف قرار دیا ہے۔ اس وقت کراچی سے ممتاز صحافی اور تجزیہ کار مظہر عباس میرے ساتھ ہیں، ان سے اس واقعے کی تفصیل پوچھتے ہیں۔ مظہر عباس صاحب، یہ جو واقعہ ہوا کہ رینجرز جو ہے پریس کلب میں داخل ہو گئے، تو پریس کلب کوئی سرکاری عمارت تو نہیں ہے، یہ تو ایک پرائیویٹ پراپرٹی ہے۔
جی بالکل، کوئی جواز نہیں ہے اس چیز کا، اور یہ میرا خیال ہے اس سے وہاں جو ممبران تھے ان میں وہ ہراساں بھی ہوئے ہیں، ایک پینک بھی ہوا ہے، اور جو وضاحت رینجرز کی طرف سے آئی ہے اس میں رینجرز یہ بھول گئی ہے کہ ایسی سچویشن میں پینک بھی ہوتا ہے، اور ایسی سچویشن میں خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ بھی ہو سکتا تھا، ایک کشیدگی پیدا ہو سکتی تھی، کیونکہ وہاں جو لوگ موجود تھے ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ رینجرز داخل کیوں ہوئی ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ بہت غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا گیا رینجرز کی طرف سے، کہ انہوں نے کم سے کم صدر یا سیکرٹری کو اعتماد میں لیتے تاکہ وہ ممبرز پینک میں نہیں آتے، کہ اگر فرض کریں سی ایم ہاؤس کے اندر بھی رینجرز اسی طرح داخل ہوتی، سندھ اسمبلی میں بھی داخل ہو جاتی، اور جگہوں پہ بھی یہ ریہرسل کی جا رہی تھی، تب تو سمجھ میں آتا۔ پریس کلب کو ہی کیوں پک کیا گیا؟ اور وہاں جو بتاتے ہیں لوگ کہ وہاں تصاویر بنائی گئیں کمروں کی، تو یہ میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ قابل مذمت واقعہ ہے، اور تشویش کراچی پریس کلب کی گورننگ باڈی نے جو بیان جاری کیا ہے انہوں نے اس واقعے کی مذمت بھی کی ہے، اور انہوں نے ڈی جی رینجر سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ کراچی یونین آف جرنلسٹ نے بھی اس واقعے کی مذمت کی ہے، ایک دو سال پہلے غالباً 2016 میں اس طرح کی چیز ہوئی تھی کہ کسی کی تلاش میں رینجرز کے کچھ لوگ آ گئے تھے، اس سے پہلے پولیس یہ کام ایک دو مرتبہ ہوا۔ تو پچھلے 2-3 سالوں میں یہ 2-4 واقعات ایسے ہوئے ہیں جس سے کراچی پریس کلب کی سینکٹیٹی جو ہے وہ متاثر ہوئی ہے۔ ان کی طرف سے یہ وضاحت تو آئی ہے کہ وہ ایک ریہرسل کر رہے تھے اور اس طرح کے تھریٹس الرٹس ہیں، لیکن جس طرح کا رویہ اختیار کیا گیا اور جس طرح سے یہ ساری بات ہوئی اس سے یقیناً ممبران میں جو ہے وہ تشویش پائی جاتی ہے۔
تو یہ جو تھریٹ تھا، یہ اس کی وجہ سے کسی بھی اور جگہ داخل ہوئے رینجرز کراچی میں یا صرف پریس کلب میں؟
ابھی تک کی تو اطلاعات نہیں ہے کہ وہ کسی اور جگہ بھی اس طرح کی کوئی ریہرسل کی گئی ہو اور اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی کسی اور جگہ بھی کراچی میں ہوئی ہو۔
آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں، پتہ ہے www.urduvoa.com۔
اور سامعین، اب کچھ تذکرہ امریکہ کی سیاست کا۔ یہاں کچھ دولت مند ریپبلکنز یہ کوشش کر رہے ہیں کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ دوسری مدت صدارت حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکیں۔ دوسری جانب یہ خبر بھی ہے کہ امریکہ میں گزشتہ ہفتوں کے دوران نسلی امتیاز کے خلاف احتجاجی مظاہروں اور کووڈ-19 کے خلاف صدر ٹرمپ کے اقدامات پر تحفظات کے باوجود افریقی امریکیوں اور لاطینی امریکیوں میں صدر ٹرمپ کی مقبولیت کم نہیں ہوئی۔ ایک رپورٹ مدثرہ منظر کی زبانی۔
ایم جی خان صاحب، کہا جا رہا ہے کہ کچھ دولت مند امریکی ہیں جنہوں نے ایک گروپ بنایا ہے لنکن گروپ کے نام سے، اور وہ چاہتے ہیں کہ نومبر میں صدر ٹرمپ دوبارہ منتخب نہ ہو، تو کچھ بتائیے، آپ بھی لانگ ٹرم ریپبلکن ہیں، تو یہ کیا پہلے بھی ہوتا رہا ہے ریپبلکن پارٹی میں؟
دیکھیں، ریپبلکن پارٹی میں یا میں سمجھتا ہوں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں کچھ لوگ جو ہیں وہ تو ہوتے ہیں کہ پارٹی کی ساتھ وہ سے ان کی وابستگی کی ہوتی ہے، اور ریگارڈلیس آف پارٹی کی پوزیشن کیا ہے وہ ہمیشہ پارٹی کا ساتھ دیتے ہیں، اور دوسری طرف کچھ لوگ ہیں جو پرنسپلس کے اوپر رہتے ہیں اپنے۔ تو یہ جو گروپ ہے لنکن گروپ یا ایسے اور بھی بہت سے ہیں، ایون ٹیکساس میں بہت لوگ ہیں جو کہ کنزرویٹو ہیں آن پرنسپل۔ تو آن پرنسپل کنزرویٹو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ انڈیویژل فریڈم پہ بلیو کرتے ہیں، پرسنل لبرٹی پہ بلیو کرتے ہیں، لوور ٹیکسز پہ بلیو کرتے ہیں، لیس گورنمنٹ پہ بلیو کرتے ہیں۔ اس وقت جو ان کو نظر آ رہا ہے کہ جو ٹرمپ صاحب کی پالیسیز اور ان کے بیانات اور ان کا جو ایٹیچیوڈ ہے وہ کنزرویٹو پرنسپل سے مطابق نہیں ہے، تو اس لیے وہ اس کے ساتھ بلائنڈلی ساتھ نہیں ہے ان کے۔ وہ
تو ایسے وقت میں اگر ایک کوئی گروپ اتنا کامیاب ہو کر ابھرتا ہے جو کہ صدر کی مخالفت کر رہا ہو، تو اس کا نقصان ہو سکتا ہے؟
دیکھیں پولیٹکس میں تو کوئی بھی آپ کوشش آپ کی ہوتی ہے کہ الیکشن کے سلسلے میں آپ کسی بھی ووٹر کو نہ لوز کریں, اور چاہے وہ آپ کے اپنے ووٹر ہوں چاہے ایسے ووٹر ہوں جو کہ مڈل میں ہیں, کسی طرح بھی ووٹ ڈال سکتے ہیں. تو کوئی بھی ووٹ اگر ہم صاحب کو یا نہیں ملتا یا کسی بھی کینڈیڈیٹ کو نہیں ملتا تو اس کے لیے ظاہر ہے پریشانی کی بات تو ہے, نقصان تو ہے ان کا الیکشن کے سلسلے میں.
ظفر طاہر صاحب, آپ ایک ڈیموکریٹ ہیں, تو آپ اس لنکن گروپ کا اثر کیا پورے ملک پر دیکھتے ہیں یا صرف ایک علاقے تک؟
یہ پورے ملک میں ہو رہا ہے مگر اس کا سب سے زیادہ اثر جو پڑے گا وہ سبرز میں پڑے گا. اس کا سب سے زیادہ اثر ان علاقوں پہ پڑے گا جو کہ ریپبلکن ہیں مگر وہ بڑی تیزی سے اربنائز ہو رہے ہیں. ان کا اثر کمپلیٹلی رورل علاقوں پہ کم پڑے گا, مگر جو ریپبلکن اسٹیٹس ہیں فلوریڈا ٹیکسس یا ایون ڈیموکریٹک اسٹیٹس ہیں کیلیفورنیا, جہاں پہ بڑے بڑے ریپبلکن علاقے تھے جیسے سدرن کیلیفورنیا کا لاس اینجلس کے باہر جتنا ایریا ہے اٹ واز موسٹلی ریپبلکن, تو ان پہ بہت اثر پڑے گا. ٹرمپ جب پالیٹکس میں انٹر ہوئے تو ان پہ الزام تھا کہ وہ بڑے سافٹ ریپبلکن ہیں اور انہوں نے ماضی میں بہت سارے ڈیموکریٹس کی مدد کی, ان کی بڑی دوستی تھی بل کلنٹن اور ہلری کلنٹن سے, وہ نیو یارک سین کا حصہ تھے. مگر پریزیڈینشیل کیمپین کے دوران انہوں نے یہ ریئلائز کیا اور یہ لرن کیا اور اس کو انہوں نے اپنے لیے استعمال کیا کہ وہ ایک کٹر ریپبلکن بن گئے جس کو ہم کہتے ہیں رائٹ ونگ, اور اس کا ان کو فائدہ ہوا 2016 میں. اب ان کی جو بیس ہے وہ بیس ہے جو کہ کٹر ریپبلکن ہے, مگر ایون کٹر ریپبلکن اس بات پہ اب متفق ہے کہ ٹرمپ جو ہیں لانگ رن میں نہ صرف ریپبلکن پارٹی کو نقصان پہنچائیں گے بلکہ ان کے موومنٹ کو نقصان پہنچائیں گے.
ایم جے خان صاحب, حالات کچھ بھی رہے ہوں, ایک خبر ہے کہ امریکہ میں لاطینی امریکی جو ہیں اور جو سیافام امریکی ہیں یا افریقی امریکی, صدر ٹرمپ کے لیے ان کے ووٹوں پر کوئی اثر نہیں پڑا, تو آپ کیا کہتے ہیں؟
دیکھیں ایک بات تو ہمیں یہ نظر میں رکھنی چاہیے کہ ہسپینک کمیونٹی جو ہے خاص طور پہ وہ کافی ڈائیورس کمیونٹی ہے پولیٹیکلی, خصوصی طور پہ جو کیوبن امریکنز ہیں جو زیادہ تر فلوریڈا میں ہیں وہ ہمیشہ سے زیادہ تر ریپبلکن پارٹی کا سپورٹ کرتے آئے ہیں, اور ان کی سپورٹ ٹرمپ صاحب کے لیے 2016 میں بھی تھی اور اس وقت بھی ہے, اور میں سمجھتا ہوں وہ سپورٹ برقرار رہے گی اور اس میں کچھ فرق پڑنے کے چانسز زیادہ نہیں ہے. بلیک کمیونٹی میں بھی کافی بلیکس جو ہیں وہ کنزرویٹو ہیں, اور ظاہر ہے جو چرچ گوئنگ جو ہیں ریلیجیس کمیونٹی جو ہے بلیک امریکنز کی وہ کافی کنزرویٹو ہے, تو مگر اس میں بہت ایک چھوٹا سا کم وہ ایک فیکشن ہے جو کہ ریپبلکن کو سپورٹ کرتا ہے, اور وہ سپورٹ ٹرمپ صاحب کے لیے بھی ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کے آتے آتے ان میں کوئی اضافہ ہوگا کمی ہوگی یا برقرار رکھیں گے. ٹرمپ صاحب کے جو پولیٹیکل آئیڈیالوجی سے یا پولیٹیکل کیمپیننگ سے لگتا ہے کہ وہ اتنے زیادہ بلیک کمیونٹی کو اور ہسپینک کمیونٹی کو اتنے زیادہ اپروچ نہیں کر رہے جتنا وہ وائٹ کمیونٹی کو, اور خاص طور پہ جو رورل ایریاز کی وائٹ کمیونٹی ہیں ان کو زیادہ وہ اپروچ کرتے ہیں. مگر ظاہر ہے وہ اکانومی جو ان کے زمانے میں جو اچھی رہی ہے, اور اب کرونا کی وجہ سے اکانومی میں فرق آیا ہے, اگر اکانومی اگر بڑھتی ہے تو ٹرمپ صاحب کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ اکانومی اچھا ہونے میں فائدہ ہے بلیک کمیونٹی کا, ہسپینک کمیونٹی کا بھی, اور اس لیے ان کو مجھے سپورٹ کرنا چاہیے.
ظفر صاحب, ابھی آج ہی کی خبر ہے کہ جو لیٹینوز ہیں اور جو بلیک ووٹرز ہیں وہ ابھی تک ٹرمپ کے ساتھ ہی ہیں.
دیکھیں آپ بات کر رہی ہیں, دیکھیں ان افریقن امریکن ووٹرز کی جنہوں نے اپنے یونین کے ساتھ ٹرمپ کا ساتھ دیا, اس لیے کہ مشیگن, نیو یارک, پینسلوینیا یہ وہ علاقے ہیں جو ہمیشہ سے ڈیموکریٹس کے حامی تھے اور 2016 میں انہوں نے ٹرمپ کا ساتھ دیا. میں جن افریقن امریکنز کو جانتا ہوں, مثلا جو بڑے بڑے شہر ہیں جہاں ڈیموکریٹس حکومت کر رہے ہیں, ہماری بیک بون ہی افریقن امریکنز ہیں. افریقن امریکنز کی سپورٹ کے بغیر اربن امریکہ میں ڈیموکریٹس حکومت کر ہی نہیں سکتے.
ظفر صاحب, لیٹینو ووٹرز جو ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
یہ بھی دیکھیے ایک بڑا یہ غلط پرسپشن ہے, ہسپینک کمیونٹی بھی افریقن امریکن کمیونٹیز کی طرح ایک نہیں ہے اور ان کو ایک پیمانے سے نہ جانچیں. ہسپینک امریکن کمیونٹی کا ایک بہت بڑا حصہ اور بہت پولیٹیکلی ایکٹیو حصہ ساؤتھ فلوریڈا میں رہتا ہے جس کا تعلق کیوبا سے ہے, اور ان کی پالیٹکس جو ہے وہ کیوبن کرائسس سے ریلیٹڈ ہے, اور یہ وہ لوگ ہیں جو کیوبا سے بڑے ہی برے حالات میں امیگریٹ کر کے آئے تھے, وہ وہاں پہ رولنگ گورنمنٹ کا حصہ تھے اور وہ ہمیشہ سے ڈیموکریٹس کے خلاف رہے ہیں. پھر بہت سارے جو ہسپینک امریکنز ٹیکسز میں اور دوسری جگہ ہیں وہ بڑے ریلیجیس ہیں, کیتھلک ہیں, اور ان کو ڈیموکریٹس کے بعض ایشوز سے وہ اگری نہیں کرتے ہیں. تو ہسپینک امریکنز بہت بڑی تعداد میں میجورٹی ان کی ڈیموکریٹس کو ووٹ دیتی تھی, اور اس کے لیے مجھے آپ کو قائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ امریکہ کے کسی بھی علاقے کا ڈیموگرافک میپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ جہاں پہ ہسپینک اس قابل ہوں گے کہ وہ ووٹرز پہ افیکٹ ڈال سکیں وہاں ڈیموکریٹس کی حکومت ہے.
ابھی آپ ہیوسٹن ٹیکساس سے سابق سٹی کونسل اور ریپبلکن ایم جے خان اور کمشنر ہیوسٹن پلاننگ اور دو مرتبہ ڈیموکریٹ ڈیلیگیٹ منتخب ہونے والے ظفر طاہر سے گفتگو سن رہے تھے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
سمی نفیسہ ادبائی نے ایک رپورٹ تیار کی ہے پاکستان اور چین کے درمیان جو تعاون ہے کرونا وائرس پر قابو پانے کے لیے, تو اس کے مختلف پہلوؤں پر انہوں نے ماہرین سے بات کی ہے, لیجیے رپورٹ سنتے ہیں.
اس وقت چین نے کہا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ کرونا وائرس ویکسین کی تحقیق میں شراکت داری کر رہا ہے. چین کے مندوب یاو جنگ کا کہنا تھا کہ انہوں نے کرونا کی ابتدا سے ہی دونوں ملکوں کے درمیان تعاون دیکھا ہے. اس موضوع پر سنیے چین اور پاکستان میں ماہرین سے گفتگو. آپ تینوں حضرات کا تعارف کرا دوں, اس وقت چین میں جلن یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کے طالب علم فیاض مستوئی ہیں, بلوچستان سے ہمارے ساتھ ہیں فاطمہ جناح چیسٹ ہاسپٹل میں مشیر ڈاکٹر مقبول بلوچ, اور امان اللہ خان ہیں جو چین میں تجارتی شعبے سے وابستہ ہیں. ڈاکٹر بلوچ, دلچسپ خبریں آ رہی ہیں کہ چینی مندوب یاو جنگ انہوں نے ایک ویبینار کو بتایا کہ پاکستان پہلا ملک ہے جن کے ساتھ چین اپنی کورونا وائرس تحقیقاتی معلومات شیئر کرے گا, یعنی کہ اگر ویکسین بنائی جائے تو اس میں جو بھی چین نے اب تک تحقیق کی ہے وہ پاکستان کے ساتھ شیئر کی جائے گی. اس حوالے سے بتائیے کہ پاکستانی حکومت نے کس حد تک تعاون کی رضامندی دکھائی ہے.
جو اسپیشل اسسٹنٹ ہیں پرائم منسٹر کے ڈاکٹر ظفر مرزا, انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ایک نیشنل ویکسین ٹاسک فورس بنائی ہے جو کہ اس چیز کو انشور کرے گی کہ ہمیں جو ہے جو چائنا کی طرف سے جو سپورٹ ہوگی, جو شیئرنگ ہوگی نالج کی, اس میں یہ ہمارا نیشنل ویکسین ٹاسک فورس جو ہے وہ مددگار ثابت ہوگی. اسی طریقے سے سائنو فارم جو ایک کمپنی ہے چائنا کی, انہوں نے آفر دی تھی پاکستان کے جو نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ ہے ان کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کو, بلکہ لیٹر لکھ کے دیا تھا کہ جناب ہم جو لاسٹ ٹرائل ہے فیز 3 کلینیکل ٹرائل جو ہیومنز پہ کنڈکٹ ہونی ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے کولیبریشن کے ساتھ ہم اس ریسرچ کو آگے بڑھائیں. اور اس میں پاکستان کا ریسپونڈ یہی ہے کہ ہم ہر طرح سے جو ہے نا جو اویلیبل ریسورسز ہیں ہمارے, ہم وہ چائنا کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے, اور ٹرائل میں جو ہے نا جلد سے جلد جو بھی اس کے جو لوازمات ہیں ان کو ہم فلفل کریں گے.
فیاض, چند کمپنیاں ہیں جیسے سائنو فارم ہیں, کین سائنو بایولوجیز ہیں, سائنو ویک بایو ٹیک ہیں, یہ بڑا کام کر رہی ہیں کرونا وائرس ویکسین کے سلسلے میں, اس کے بارے میں آپ چین میں بیٹھے ہوئے بہتر بتا سکتے ہیں.
اس ویکسین کو دیکھا جائے تو یہ فائنل اسٹیج میں پہنچ چکی ہے. اس کا فائنل اسٹیج جو ہے یہ صرف پاکستان کے ساتھ شیئر نہیں کیا جا رہا ہے, جیسے کہ برازیل میں تو اس کا فائنل اسٹیج کا ٹرائل جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے. تقریباً 9,000 ہیلتھ ورکرز جو ہیں وہ ودن 3 منتھس ٹیسٹ کیے جائیں گے, اور یہ چین کی بہت زیادہ کوشش ہے. جیسے فائنل اسٹیج کے ریزلٹس وہ کہہ رہے ہیں کہ 90 ڈیز میں آئیں گے, تو چین کی یہ کوشش ہوگی کہ اس کو تقریباً اکتوبر تک یا دوسرے ممالک سے پہلے اس کا اعلان کیا جائے کہ چین نے ویکسین کووڈ 19 کے خلاف تیار کر لیا ہے.
امان اللہ خان، ظاہر ہے جو بھی ملک پہلے ویکسین بنائے گا وہ سب سے زیادہ منافع کمائے گا. اس وقت بین الاقوامی جو تجارتی منڈی ہے اس پر چین کے ویکسین بنانے کا آپ اثر دیکھ رہے ہیں؟
بہت سارے میرے مینوفیکچررز جو مشینری اور پارٹس اور دوسری چیزیں بناتے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ دنیا بھر میں یہ وائرس پھیل گیا ہے تو ان سب نے یہ فیس ماسک بنانا شروع کی. چائنیز فارماسیوٹیکل کمپنیز اس پہ بہت پیسہ بھی خرچ کر رہی ہیں اور بہت ایکسپرٹیز بھی جو ہے انہوں نے ہائر کی ہیں، نہ صرف چائنیز، اس میں پوری دنیا سے جو ہے نا انہوں نے لوگ ہائر کیے ہیں. اور جہاں آپ نے بات کی سائنو فارما کی، تو یہ تو وہ کمپنی ہے، اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز ہے، جو تقریباً 80% چائنا کی جو ضروریات ہے اس کو پورا کرتی ہے، اور خاص طور پہ اس کووڈ کی سلسلے میں ان کا بہت اہم رول تھا. اور اولین ملکوں میں پاکستان بھی اس سے مستفیض ہو سکے گا، کیونکہ ہمارے یہاں بھی 271,000 کے کیسز آج تک رپورٹ ہو چکے ہیں. چین کیونکہ اس سے سب سے پہلا ملک تھا جو متاثر ہوا تھا، تو انہوں نے اس پہ زیادہ کام، بڑی ماہرانہ طور پہ انہوں نے اس کو کنٹرول کیا، اور اس تجربے کی بنیاد پہ پاکستان نے بھی فائدہ اٹھایا. 2 مہینے پہلے انہوں نے ایک اپنی ٹیم بھیجی ڈاکٹرز کی، اور انہوں نے آ کے ہمارے ہیلتھ ورکرز کو ٹریننگ دی، اور بہت ساری سپلائز انہوں نے ہمیں دیں، جس کی وجہ سے اور ان کی انفارمیشن سے ہم نے، آپ دیکھیں کہ ہمارا پڑوسی ملک آج کہاں کھڑا ہے. ہماری ٹیسٹ کیپیسٹی بھی بہت بڑھ گئی تھی، جو کہ میرے خیال سے ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں سب سے زیادہ تھی، اور آج الحمدللہ ہم جو ہے ڈکلائننگ ٹرینڈ ہے.
ڈاکٹر مقبول، اس وقت چین نے مختلف ممالک میں اپنے ہیومن ٹرائلز کیے ہیں، جس میں یو اے ای ہے، کینیڈا، برازیل، انڈونیشیا، میکسیکو. آپ کے خیال میں چین نے کوئی شرط رکھی ہے کہ اگر پاکستان اپنے ہیومن والنٹیئرز دے گا تب تعاون آگے بڑھے گا؟
ایک مہینے کے قریب یہ باتیں چل رہی ہیں، لیکن ایسا کوئی پروگرس نظر نہیں آ رہی. تو ان کی بنیاد پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ڈیڈ لاک ہے، یا کچھ ریکوائرمنٹس یا کچھ ڈیمانڈز جو ہیں پاکستان کی طرف سے یا چائنا کی طرف سے ضرور موجود ہیں، جو کہ انہوں نے منظر عام پر نہیں لائے.
فیاض، آپ جانتے ہیں امریکہ، جہاں سے میں بات کر رہی ہوں، وہ اس وقت چین پر الزام لگا رہا ہے کہ چین نے انٹلیکچوئل پراپرٹی چوری کی ہے، بلکہ کچھ چینی سائنسدانوں پر الزام ہے کہ وہ یہاں اسپائنگ کر کے کرونا وائرس ویکسین کی تحقیق کو چین میں ٹرانسفر کر رہے ہیں. چین کی طرف سے کیا رد عمل آیا ہے اس پہ؟
جیسے ہم نے ریسنٹلی دیکھا ہے کہ کونسلیٹ جو ہے چین کا بند کر دیا گیا وہاں ہوسٹن میں، اس کے رد عمل میں چنگدو سٹی میں دیکھے تو امریکن جو ہے کونسلیٹ کو بند کر دیا گیا، اور ان کا جتنا بھی ڈپلومیٹ اسٹاف تھا ان کو فوری طور پہ ملک چھوڑنے کا حکم دیا ہے کہ آپ جائیں، آپ جو ہے ہماری اہم تنصیبات اور جو ہے جاسوسی آپ کر رہے ہیں یہاں پہ. لیکن یہ الزامات جو ہے چین اور امریکہ کے بیچ میں، جب سے یہ کووڈ 19 شروع ہوا ہے یہ تب سے آ رہا ہے، یہ اب شدید رد عمل ہوتا جا رہا ہے.
امان اللہ خان، آپ اس پہ تبصرہ کرنا چاہیں گے؟
دیکھیں، اس وقت جو بھی ممالک اس پہ کام کر رہے ہیں وہ انٹلیکچوئل پراپرٹیز کی بات ہو رہی ہے، تو بہت سینسٹیو فیل کر رہے ہیں کہ ان کی انفارمیشن سے یا ان کی ابھی جو اولین تحقیق ہے اس سے کہیں دوسرا آدمی شفقت نہ لے جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے چائنا سے یقیناً اس کی مزید تفصیلات جو ہے وہ مہیا کرنے کے لیے کہا ہے، اور یقیناً اس پہ غور و خوص ہو رہا ہوگا.
ڈاکٹر مقبول بلوچ، ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز نے بھی چین سے درخواست کی ہے کہ ویکسین کی صنعتی سطح پر تیاری آگے چل کر پاکستان میں کی جائے، یہ آپ کو ممکن نظر آتا ہے؟
دیکھیں، ممکن اس صورت میں ہے کہ بعض جو رولز ہیں، ریگولیشنز ہیں، اگر ان کو ریلیکس کی جائے گی تب جا کے ممکن ہے. ادروائز ہمارے جو جتنا انفراسٹرکچر ہے، جس طرح کی اکوپمنٹس ہیں، پرسنلز ہیں، وہ اس معیار پہ نہیں اترتے جن معیار پہ جو چائنیز کی جو ریسرچ ہے. جتنے اگر وہ اپنے رولز ریگولیشن میں ریلیکسیشن لائیں گے تب جا کے ویکسین کی ڈیولپمنٹ پوسیبل ہے. ادروائز، کیونکہ میں خود یہاں پہ ہوں اور کافی ان چیزوں پہ گہری نظر رکھتا ہوں، تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ آگے جا کے کوئی جو ہے نا پیش قدمی ہوگی.
بہت شکریہ، خدا حافظ.
یہ وہ वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन है। आप हमारे प्रोग्राम हमारी वेबसाइट पर किसी भी वक्त देख सकते हैं। पता है www.urduvoa.com।
साथ ही हमारा आज का ये प्रोग्राम खत्म होता है। आइंदा जहां रंग में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, उस वक्त के लिए शहनाज अजीज की जानिब से खुदा हाफिज।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ़